فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز آج تقریباً کوئی مہینے بعد میری یہاں حاضری ہوئی اور پچھلے دنوں میرے کچھ سفر بھی رہے باہر کے اور سب سے بڑی وجہ جو پیش آئی وہ میرے والد محترم صدر دارالعلوم مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی رحلت اور ان کا انتقال تھا. ان کے انتقال کے بعد بے تحاشا تعزیت کرنے والے حضرات کا ہجوم رہا, اب تک اسی طرح صورتحال ہے. آج بھی صبح سے مہمانوں کی تعزیتوں کا سلسلہ رہا. اللہ تعالی والد محترم رحمت اللہ علیہ کی کامل مغفرت فرمائے, ان کو درجات عالیہ عطا فرمائے, اور جن بے شمار دینی اور ملی کاموں میں وہ مصروف رہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبول عطا فرمائے. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ جامعہ دارالعلوم کراچی جس میں ہمارا آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ اس کی برانچ ہے, یہ اس کی شاخ ہے. اس وقت الحمدللہ 15,000 سے زیادہ طلب اور طالبات یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں, اس کی ساری شاخوں کو ملا کے, جن میں ایک بیت المکرم بھی ہے جہاں ہمارا آپ تشریف فرمائے. نانک والا ہے اصل دارالعلوم کراچی ہے. آج اس دور میں ایسے ادارے دنیا میں شاذ و نادر ہوتے ہیں, اور دنیا کے جو بڑے بڑے مالدار ممالک ہیں ان کے اندر بھی اس کی مثال بہت کم ملتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد کو مفت میں تعلیم دی جائے. ہمارے ہاں جو اسکول ہیں ان کی تو ہم لوگ فیسیں لیتے ہیں, دارالعلوم لیتا ہے, اور جو درس نظامی تحفیظ اور جو دوسری شعبے ہمارے تعلیم کے ان میں ہمارے ہاں کوئی فیس نہیں لی جاتی. تعلیم بھی مفت ہے, 3,000 سے زیادہ طلبہ رہائش پذیر ہیں, ان کی رہائش بھی مفت ہے, ان کا کھانا بھی مفت ہے, ان کا علاج بھی مفت ہے, ان کو جیب خرچ کا وظیفہ بھی ان کو دیا جاتا ہے. تو یہ سب ہمارے اکابرین بزرگوں کی محنتیں ہیں, یہ ان کا اخلاص ہے, اور کہ آج اللہ تعالی اس دور میں اتنے ہزار طلب اور طالبات کو تعلیم یہ ادارہ دے رہا ہے. یقیناً یہ تا تمام حضرات کی کاوشیں، ان کی محنتیں، ان کے عطیات، کام کرنے والوں کی محنتیں، ان کا اخلاص ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں اور اتنی مہنگی تعلیم کے دور میں، جہاں پر تعلیم صرف ایک کمرشل چیز بن کر رہ گئی ہو، اس زمانے میں اتنی تعلیم کا مفت میں مہیا ہونا، یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا احسان عظیم ہے اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے جن حضرات نے اس میں محنت کی. دنیا کے جس ملک میں بھی جانے کا کبھی موقع ملتا ہے، وہاں ہمیں دارالعلوم کراچی کا فارغ التحصیل کوئی نہ کوئی آدمی ضرور ملتا. ایک مرتبہ میں اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پاناما، ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے سفر پہ تھا، تو ویسٹ انڈیز کا ایک ملک ہے جس کو ٹرینی ڈاٹ کہتے ہیں، دوسرا نام اس کا پورٹ آف اسپین ہے. وہاں ہمارا جانا ہوا تو میرے سب وہ دور افتادہ ممالک، بالکل سینٹرل امریکہ کے ممالک ہیں یہ ویسٹ انڈیز کے، تو میرے سے والد صاحب یہ فرمانے لگے کہ میرے خیال میں یہاں دارالعلوم کا کوئی پڑھا ہوا آدمی نہیں ہوگا، یہ اتنا دور ملک ہے اور کوئی بہت زیادہ ترقی یافتہ مالدار ملک بھی نہیں تھا. تو کہنے لگے یہاں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دارالعلوم کا پڑھا ہوا ہوگا. اب انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ایک لڑکی آئی، خاتون تھی، کہنے لگی کہ جی میں دارالعلوم کرنگی کے بالکل سامنے جو آبادی ہے اس میں رہتی ہوں اور میری رہائش وہاں پہ، اور میرا شوہر اس ملک کے ٹرینیڈاڈ کے ہیں، وہ پڑھنے کے لیے دارالعلوم آئے تھے تو انہوں نے وہاں پڑھا، تو وہاں کہیں ان کے رشتے کی بات بات بن گئی اس گھر میں، تو ان کی شادی ہو گئی اس پاکستانی لڑکی سے. تو انہوں نے کہا جی میں بھی اور میرے شوہر بھی ماشاءاللہ یہاں پر خدمت دین میں مصروف ہیں، کام کر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی نوکری نکال دی ہے جو دارالعلوم کے پڑھے ہوئے، صدقہ جاری ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کام چلا رہے ہیں، ان اداروں سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں. تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ دن رات اپنے دارالعلومی کے کاموں میں کھپے رہتے تھے اور اپنا سارا وقت دارالعلوم کو ہی دیتے تھے. انہوں نے اپنا کوئی متعین وقت لمبا چوڑا کبھی بھی کسی ادارے کو نہیں دیا سوائے دارالعلوم کے. بس اللہ تعالیٰ کی ان بزرگوں کی محنت ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے اللہ رب العزت کا کلام پڑھ رہے ہیں اور اس ادارے میں اللہ تعالیٰ اتنے ہزار طلبہ کو تعلیم، 15,300 سے زیادہ کے قریب طلبہ اور طالبات ہیں. پھر اس کے جو فضلہ پوری دنیا میں اس وقت کام کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں، وہ اس کے علاوہ ہیں. یہ ہمارے دینی مدرسوں کا طلعہ امتیاز ہے کہ آج دینی تعلیم کے اندر پاکستان دنیا کا نمبر ایک ملک ہے. پوری دنیا کے بچے پڑھنے باہر جاتے ہیں لیکن دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دنیا کے بچے پاکستان میں آتے ہیں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اس ملک کے اوپر، اور اتنی بڑی تعداد اس وقت ہمارے مدارس کی ہے جو مفت تعلیم مہیا کرتی ہے بغیر کسی امیر اور غریب کے امتیاز کے. کوئی امیر اور غریب کا امتیاز نہیں ہوتا، اور یہی اصل تعلیم ہوتی ہے کہ جہاں غریب اور امیر کا فرق نہ ہو. آج ہمارے ہاں تعلیم کا جو معیار ہے آپ دیکھ لیں کہ امیروں کا کھیل ہے. متوسط گھرانے کا آدمی بھی اپنے بچوں کو اعلی اسکولوں میں، اعلی یونیورسٹیوں میں تعلیم دلا نہیں سکتا، اتنی مہنگی تعلیم ہے. تو بس میری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کے اٹھ جانے کے بعد بھی اس کام کو جاری اور ساری رکھے، ہمیں ان کے نقشہ قدم پر چلائے، اور دین کا جو پودا ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے اساتذہ نے اور مخلصین نے لگایا، اللہ تعالی اس کو اپنے دین کی خدمت میں ہمیشہ آباد رکھے، شاداب رکھے اور دین کا ذریعہ اس کو لوگوں تک بنائے. قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت سورہ صافات چل رہی ہے، تو میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ اس والد صاحب کے حادثے کی وجہ سے اتنی لمبی میری غیر حاضری ہوئی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سلسلہ کو دوبارہ بحال فرمائے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ صافات کی آیت نمبر 149 ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ شرک کے موضوع کو بیان فرمایا. تو غیر مسلموں کو نظریہ شرک کا ہے، جو مشرکین مکہ شرک میں مبتلا تھے، دوبارہ اس کو بیان کیا اور توحید کا اس بات شرک کا ابطال کو بیان کیا جا رہا ہے. اور یہاں شرک کی خاص قسم کا بیان ہے. ایک تو ہوتا ہے کسی کو اپنا خدا ماننا، وہ تو ہے ہی شرک، لیکن شرک کی ایک خاص قسم کا بیان ہے. کفار عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں، وہ یوں کہتے تھے کہ ملائکہ جو ہے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جنات کے جو سردار ہیں اور ان کی جو بیٹیاں ہیں، جنات جن جو ہوتے ہیں ان کی جو جنات کے سردار کی جو بیٹیاں ہیں، وہ کہتے تھے فرشتوں کی مائیں ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ بھی شرکی قسم ہے. تو یہ اس طرح کے عقائد ان کے تھے. تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے چونکہ شرک کا ابطال ہے، شرک کو باطل کرنا اور بتانا ہے کہ شرک کس طریقے سے باطل ہے، تو اس عقیدہ کو بھی انہوں بیان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آج بھی کسی کا یہ عقیدہ ہو. ہم چونکہ پاکستان کے ماحول میں بیٹھے ہیں تو ہمارے سامنے تو ہمیں تو مشرک لوگ نظر نہیں آتے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اکثریت ہمیں مسلمانوں کی بنائی. ہندوستان میں جو میرے اعزاء اقربا ہیں، رشتے دار ہیں، ابھی بھی ایک بہت بڑی تعداد دیوبند میں اور دوسرے شہروں میں آباد ہے ہمارے عزیزوں کی، وہ جب کبھی پاکستان آئے یا ہمارا کبھی ہندوستان جانا ہوا، وہ میرے سے یہ کہتے تھے کہ تم شکر کرو کہ تم لوگوں کو قدم قدم کے اوپر ہندو اور مشرک لوگ نظر نہیں آتے. کہہ رہے ہم تو ہر وقت اس مسئلے سے دو چار رہتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر بعد ہمارا واسطہ لین دین ایک غیر مسلم اور ہندو سے ہوتا ہے. آپ دیکھیے اتنے لوگ کہتے ہیں کہ عقل کے طور پر ہم اتنی سائنس ٹیکنالوجی ترقی کر گئی اور ہم عقل کے اس معیار پر آ گئے جو بہت اعلیٰ اور اونچا معیار ہے، لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے. یہ نہیں سمجھ میں آئی. آج بھی وہ پڑھے لکھے لوگ، وہی تعلیم یافتہ لوگ آج بھی گاؤں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. کون سے پوچھے کہ اللہ کے بندو، ایک گائے، وہ بھی جانور، وہ اپنے وجود دوسروں کی محتاج، اس کو کیسے خدا بن جائے گی؟ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت، کون سے پوچھے کہ جو اپنے وجود میں آپ کا محتاج ہے، انسان کا محتاج ہے، وہ کیسے خدا بن جائے گا؟ بس ایک ہے عقل کی بات جو عقل میں آتی نہیں. تو اللہ رب العزت نے ہر قسم جو شرک کی ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تاکہ کسی جگہ کا ہو سکتا کوئی عقیدہ ہو، کسی علاقے کا کوئی نظریہ ہو، تو ان سب کا بیان اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا. یہاں پر بھی اس عقیدے کا بیان کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کس تفہیم اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ، اللہ تعالیٰ فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ ان سے پوچھئے ربک البنات، کیا تمہارے رب کی بیٹیاں ہیں؟ وہ ہمارے بنان اور تمہارے اپنے بیٹے، یعنی اللہ کے لیے تو تم نے بیٹیاں مانی کہ یہ بیٹیاں ہیں، اور اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ بیٹے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہونے چاہیے. ہم خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا ہم نے پیدا کیا ملائکہ کو عورت؟ کس نے بنایا؟ پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تخلیق اللہ کی قدرت ہے، تخلیق اللہ کی صفت ہے، وہ کوئی نہیں کر سکتا. میں نے پچھلے چند مہینے پہلے بھی درس میں یہ بات بیان کی تھی کہ لفظ تخلیق یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ فلانے شاعر کا تخلیقی کلام ہے، یہ فلانے پینٹنگز کرنے والے مصور کی تخلیقات ہے. ہم لفظ غلط بولتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے فن کا شاہکار ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے فن کا شاہکار ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلانے شاعر کا ایک شاندار کلام ہے، لیکن ہم کہیں کہ فلانے شاعر کی تخلیق ہے، فلانے مصور کی تخلیقات ہیں. تخلیق کا لفظ صرف اللہ تعالی کے لیے بولا جاتا ہے، تخلیق صرف اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ ہم خلق کر ملائکہ تو اناسا، کیا ہم نے ملائکہ کو اناس پیدا کیا؟ وہ ہم شاہدون. کیا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیا وہ لوگ وہاں موجود تھے جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں؟ سنو انہم من افکہم لا یقولون، وہ جو بات بھی کرتے ہیں وہ جھوٹے باتیں. فرمانا اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ صرف ان کی سخن تراشی ہے، یہ جھوٹ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں. وعد اللہ وانہم لکاذبون، کہ اللہ کے اولاد ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ واقع اولاد ہوتی ہے. اللہ تعالی اولاد سے منزہ ہے، اولاد انسانوں کی ضرورت ہے، اولاد جانوروں کی ضرورت ہے، حیوانات کی ضرورت ہے. انسان کے ہاں اولاد ہوتی ہے، آدمی خوشیاں مناتا ہے، دعوتیں کرتا ہے. خدا نخواستہ اولاد نہ ہو میاں بیوی کے ہاں، تو میاں بیوی بڑے سخت پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں. ان کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولاد کی نعمت سے نوازے. اللہ تعالیٰ ان ضروریات کسی بھی چیز کی ضرورت سے اللہ منزہ، ضرورتیں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں ہوتی. فرما انہم لکاذبون، جو لوگ اللہ کے لیے اولاد کہتے وہ جھوٹے. اصطفی البناتِ علی البنین، کیا وہ لوگ پسند کرتے ہیں بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں؟ یعنی وہ بیٹوں کے مقابلے میں کیا اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں؟ مالکم کیف تحکمون، اللہ تعالیٰ فرماتے تم کو کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے، کیسے انصاف کرتے، کیسے فیصلے کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو انسانی ضروریات جو انسان کو لائق ہیں اللہ ان سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چیزیں تم ثابت کرتے ہو اللہ کے لیے. افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اسی لیے بہت سارے لوگ ہمارے ہاں ایسی بات کر جاتے ہیں بعض اوقات جو ہم اور آپ کے لیے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب بھی گفتگو کبھی ہو، بہت زیادہ احترام والی، بہت زیادہ توجہ کے ساتھ انسان کو گفتگو کرنی چاہیے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو کسی طرح زیب نہیں دیتی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے بارے میں وہ بات کی جائے. مثلا اللہ تعالی ہم سب کو بچائے ایسے غلط جملے بولنے سے. بعض لوگوں کے پاس اگر کسی کے پاس کوئی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو کہتے ہیں یا اللہ اس پریشانی کے لیے میں ہی رہ گیا تھا. استغفر اللہ، ہماری کیا مجال، ہمارا کیا حیثیت کہ ہم اللہ کے مقابلے میں یہ بات کریں کہ یا اللہ، اور ہم اللہ کے فیصلے کو چیلنج کریں کہ یا اللہ اس کام کے لیے میں رہ گیا تھا؟ نعوذ باللہ، یہ بہت خطرناک جملہ ہے، بالکل 100% غلط جملہ ہے. یہ اللہ کے فیصلے پر نعوذ باللہ اعتراض ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ سکھلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ یہ سکھلایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو کہو انا للہ وانا الیہ راجعون، وان اصابتکم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو کہو انا للہ وانا الیہ راجعون. فرمایا کہ جو لوگ تکلیف کے وقت میں یہ کہتے ہیں وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں اور وہی لوگ ہدایت یافتہ. خوشی میں ہے تو کہو، خوشی میں تو دینا اللہ نے، لیکن یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اللہ تعالی کے کاموں میں جو چیز ہمیں ناپسند ہوئے اس کو تو ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا، ایک ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ ہم اس کا شکر بھی ادا کرنے بیٹھے تو شکر ادا نہیں کر سکتے، ان کی طرف دھیان ہی نہیں گیا، بڑا تکلیف یاد رہ گئی. لیکن جو ہم وقت اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں ان کی طرف ہمارا کبھی کوئی دھیان نہیں گیا. اب آپ دیکھیں ہم لوگوں کو خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ہو جائے، سالوں بیت جائیں گے انسان کو یاد رہے مجھے فلانے وقت میں تکلیف ہوئی تھی، لیکن اس پورے زمانے میں اللہ کی جو رحمتیں برستی رہی، نیند کے وقت میں نیند آ گئی، بھوک کے وقت میں بھوک لگ گئی، پانی کے پیاس کے وقت میں پیاس مل، پانی مل گیا، دواؤں کے وقت میں اللہ نے دوائیں دے دی، گھر میں اللہ نے خوشیاں دے دی، انواع اقسام کی نعمتیں ہر آن ہر لمحے انسان کے اوپر برس رہی ہیں، سر سے لے کے پیر تک انسان کے جسم کا نظام اللہ تعالیٰ نے صحیح چلایا ہوا ہے، اس کے اوپر کبھی یاد ہی نہیں آتا کہ ہم نے اس کے مزے بھی کیے تھے ان چیزوں کے، یہ فطرت ہے انسان کے. تو اس لیے بعض اوقات انسان ایسے جملے بول دیتا ہے جو جملے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کے خلاف ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں کو اس میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. افلا تذکرون، کیا وہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے بازے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ساتھ شرک ہے، یہ اولاد ہیں، ملائکہ اولاد ہیں، ملائکہ بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہے؟ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو لاؤ اپنی کتاب، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اپنی کتاب لے کر آؤ، ان کنتم سلطان مبین، اگر تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیل موجود ہے، فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، لے کر آؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ایک اور شرک کی قسم جو مشرکین مکہ یا مشرکین بیان کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جنات جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کا نسبی تعلق ہے، ان سے اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ نسبی تعلق. اور وہ یہ کہتے تھے کہ جنات کی جو بیٹیاں ہیں وہ در حقیقت فرشتوں کی مائیں ہیں، اور فرشتے اللہ کی اولاد ہے، وہاں کے باپ کی نسبت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نعوذ باللہ کرتے تھے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وجعلت بینہم وبین الجنۃ نسبا، اور اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور وہ لوگ بناتے تھے اللہ اور جنات کے درمیان نسب کا تعلق. ولقد علمت الجنۃ انہم لمحضرون، جو جنات ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جنات میں تو غیر مسلم ہے، جس طرح انسان مسلمان ہوتے ہیں نا، اسی طرح جنات بھی مسلمان ہوتے ہیں. جس طریقے سے انسانوں میں غیر مسلم ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جنات میں غیر مسلم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے کہ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، جو جنات میں یہ جانتے ہیں، اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، ان میں جو بناگار اور کافر ہوں گے وہ اللہ کے سامنے پکڑے ہوئے حاضر کیے جائیں گے. اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اولاد ہے اس کی. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جو اوصاف اللہ تعالیٰ کے بیان کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، ہاں جو چنیدہ بندے ہیں اللہ کے، جو چنیدہ لوگ ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے مقبول لوگ، جو اللہ کے مقبول لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ ان سے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. چنانچہ آپ دیکھو آج صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہم نام لیں تو ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے مقرب ترین لوگ صحابہ کرام، یا ان کے بعد آنے والے جتنے اولیاء کرام نیک لوگ ہیں ان سے لوگ محبت کرتے. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ محبت کر، اللہ ان سے راضی، ان کے راضی ہونے سے اللہ نے ان کی محبت ان کے دلوں میں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ اللہ عباد اللہ المخلصین، جو اللہ کے چنیدہ بندے نیک بندے ہیں وہ تو اللہ کے سامنے پکڑانے نہیں آئیں گے، وہ عزت کے ساتھ آئیں گے. وہ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اعددت لعبادی الصالحین ما عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نیک بندوں کے لیے آخرت میں وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں، میں نے عبادت عبادی الصالحین، میں نے نیک لوگوں کے لیے آخرت میں ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، مانو ہے ان رات جس کو کسی انسانی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت نہ کسی کان نے اس کو سنا، ولا خطر علی قلب بشر نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا. اب ہم لوگ دنیا کی خوبصورت ترین چیزیں نکالتے ہیں، آج کل نیٹ کا زمانہ ہے تو خوبصورت مناظر نکالتے ہیں، خوبصورت جھیلیں، خوبصورت پہاڑی مناظر، خوبصورت چیزیں، اور آپ بھی سوچتے ہیں جنت کیسی ہوگی، اس سے زیادہ کیا خوبصورت ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دل میں آ بھی نہیں سکتی، سوچ بھی نہیں سکتے، دماغ ہی نہیں پہنچ سکتا. فرمایا عادت تو لعبادی الصالحین، میں نے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں خیال بھی گزرا. تو جب اللہ تعالی کسی سے محبت فرماتے ہیں اور وہ نعمتیں اللہ نے اس بندے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، تو اس اللہ رب العزت کے اس محبت کی وجہ سے، اللہ کے اس رضا کی وجہ سے، اللہ تعالی اس کی محبت بھی بندوں کے دلوں میں ڈال دیتے، بندوں کے دلوں میں ڈالتے. یہ انسان کے نیک اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. کوئی اپنی محبت کسی کے دل میں ڈال سکتا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. آپ چاہو میرے سے کوئی انسان محبت کرنے لگے، آپ کے اختیار میں ہے. اللہ ہی دل میں ڈالتے ہیں نا محبت. اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ابھی پیدا ہوا اور ماں باپ کے دل میں اللہ نے بچے کی محبت ڈال دی، وہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ سوار ہونے کے، ہے نا جی. کبھی اس نے جناب اپنے، کبھی اس کا پیشاب نکل گیا، کبھی اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، بچہ تو کچھ نہیں کر رہا. اگر اللہ تعالیٰ وہ محبت بچے کی ماں باپ کے دل میں نہ ڈالتا ہے تو کبھی ماں باپ اس طرح پرورش کرتے ہیں بچے کی؟ باپ اور ماں اپنے بارے میں بعد میں سوچتے ہیں، بچے کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں. کبھی جانے ہو معصوم بچہ، چھوٹا گود کا بچہ، اپنے لیے کوئی چیز رکھے نہ رکھے ماں اور باپ، لیکن بچے کے لیے رکھیں گے کہ اس کو سردی نہ لگ جائے، اس کو بھوک نہ لگ جائے، اس کو یہ نہ ہو جائے، اس کو وہ نہ ہو جائے. یہ کیا ہے؟ آپ بتائیے کیا ہے یہ؟ یہ محبت کہاں سے آئی؟ اور یہ کام محبت کے بغیر ہو نہیں سکتا. کوئی ڈیوٹی تو نہیں ہے نا ماں کی کہ جی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اس کو زبردست ماں کو کر رہا ہے. نہ باپ کی ڈیوٹی ہے کہ کما کما کر لائے اس کو، کوئی کہے نہ کہا انہوں نے وہ کرنا ہے. اس لیے کہ کیا ہے؟ ایک محبت ہے. اور محبت کسی نے نہیں لی؟ اللہ نے. اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں محبت ڈالتے ہیں. یہ تو نسبی رشتہ ہے جس کی محبت اللہ ڈالتے. جانور بے زبان، اس کے جو ماں ہے چھوٹے بچے کی، اس کے ماں کی محبت میں بھی اسی طرح محبت اپنے بچے کی جیسے انسانی انسان کے بچوں کی محبت اس کے ماں باپ کے دل میں ہوتی ہے. پتا چلا یہ غیر اختیاری چیز ہے، انسان کا اختیار نہیں ہے، انسان کا بس نہیں ہے. کوئی چاہے کہ اس محبت کو میں چھین لوں، کبھی بھی نہیں چھین سکتا. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا کوئی پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے دین کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ اس انسان کی محبت دوسروں کے دلوں میں ایسے ڈالتے ہیں کہ وہ انسان بس لپٹے چلے آتے ہیں اس کے پیچھے. بھائی ایک تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، سب سے بڑے اللہ کے بعد، ان کا معاملہ علیحدہ. چلو جی صحابہ کرام، وہ بھی بہت، اس امت کے سب سے نیک لوگ، چلو جی انسان کہے جی ان کا بھی معاملہ علیحدہ. لیکن عامۃ الناس، آج کل کے دور کے نیک لوگ، ان کی محبت بھی اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں. حضرت مولانا سعید خان صاحب، سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ، ہمارے تبلیغی جماعت کے بڑے اکابرین میں سے تھے، بزرگوں میں سے تھے، اور بڑے ہی متبع سنت اکابرین و بزرگوں میں سے تھے تبلیغی جماعت کے. بارہا اللہ رب العزت نے مجھے ان کی زیارت کا شرف عطا فرمایا، جب بھی مدینہ طیبہ میں رہتے تھے باقاعدگی کے ساتھ، اور جب بھی پاکستان آنا ہوتا تو دارالعلوم ضرور تشریف لاتے والی صاحب کے پاس اور عظمت تقی صاحب کے پاس. وہ ایک مرتبہ فرانس گئے، مجھے فرانس میں کے لوگوں نے مجھے ایک قصہ سنایا، ایک مرتبہ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرانس گئے پیرس، تو ان کا جو پہنچنے کی فلائٹ کا ٹائم تھا، مدینہ سعودی عرب سے آ رہے تھے، کہاں سے آ رہے تھے، تو ایئرپورٹ لینے کے لیے، اچھا ضعیف العمر تھے، بزرگ جیسے ہوتے ہیں ایک عمر ہوتی ہے، تو ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے بے شمار انسان آ گیا ان کے استقبال کے لیے، اتنے لوگ آ گئے کہ جناب ایک ہجوم لگ گیا، ٹھٹ لگ کے ٹھٹ لگ گئے حضرت کے استقبال کے لیے. اچھا وہاں لوگ یہ سمجھے کہ کوئی گلوکار آ رہا ہوگا، کوئی کھلاڑی آ رہا ہوگا، کوئی فٹ بالر آ رہا ہوگا جس کے استقبال کے لیے اتنی دنیا جمع ہے. جب آئے باہر تشریف لائے تو ضعیف العمر، بالکل بےچارے نحیف سے تھے، بہت بیمار بھی رہتے تھے، عمر بھی زیادہ تھی. جب آئے تو لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس اتنے بوڑھے انسان کے لیے اتنی دنیا کیوں اکٹھی ہو گئی. وہاں بوڑھا والا تو جرم ہے، بوڑھا کو تم بچے نہیں پوچھتے، دوسرا کیا پوچھے گا، اپنی اولاد نہیں پوچھتی بوڑھا کا تو اور کون پوچھے گا. کہہ رہے کہ لوگ پوچھتے تھے اس بوڑھے میں، ان بوڑھائی شادی میں رہے کیا جو تم لوگ استقبال کے لیے آئے. بات اب اس کا کیا جواب آپ دیں گے کہ جی اللہ نے دلوں میں محبت ڈالی اور کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ فرماتے ہیں، اللہ کے دین کا پیغام دوسروں کو پہنچاتے ہیں، اللہ نے دلوں میں کیا ڈال دی، محبت ڈال دی. یہ جو دین کی محبت ہوتی ہے یہ کسی کے کہنے سے نہیں ہوتی. دیکھیں ایک عہدے کی وجہ سے محبت ہوتی ہے نا، میں فلانا افسر ہوں اس لیے لوگ آگے پیچھے بڑھ رہے ہیں نا جی، فلانا آدمی ہے وہ ہمیں پیسے دے دے گا، ہمیں ہمارا عہدہ بڑھ جائے گا، اس سے ہمارے مفادات وابستہ ہیں. چلو ایک ہوتی ہے دین کی محبت. ابھی جب میرے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، آپ یقین مانیں ایسے ایسے لوگ سفر کر کے دوسرے شہروں اور دوسرے ملکوں سے آئے کہ میں حیران ہوں. کس نے ان کو کہا کہ تم پیسے خرچ کرو، وقت نکالو، کتنے دن سفر میں لگاؤ پھر پہنچو، کسی کو جہاز میں آنے کے قابل نہیں ہے یا وہاں سے جہاز دستیاب نہیں ہے تو وہ بائی روڈ چلا رہے. دوسرے ملکوں سے لوگ آئے، یہ کیوں؟ بس اللہ کی محبت اللہ نے ڈالی، نیک عمل کی وجہ سے. جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے، یعنی یہ حال ہے کہ آج والد صاحب کے رحمت اللہ علیہ کے انتقال کو آج 12 تاریخ ہے، 18 تاریخ کو ایک مہینہ ہو جائے، لیکن ابھی بھی ہم کوئی اور کام کرنے کے قابل نہیں ہے سوائے لوگوں کی تعزیت وصول کرنے کے. اور کوئی کہاں سے آ رہا ہے، جن کو ہم جانتے نہیں پہچانتے نہیں، بس آ رہے ہیں، خود ہی اپنا تعارف کرواتے ہیں، میں فلانے شہر سے آیا، میں ابھی پہنچا، میں اس جگہ سے آیا، میں ادھر سے آیا، پورے پاکستان کا کوئی علاقہ نہیں. میں یہ سوچتا تھا کہ دیکھو یہ صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کو محبت ہے اور کچھ بھی نہیں. اور محبت بھی کس وجہ سے ہے، کون سے لینا دینا تو تھا نہیں، اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک دن کے کام میں لگے ہوئے تھے، ایک دن کے کام میں لگے. لوگ جنازے میں آ رہے ہیں، لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں. یہ جو تعلق اللہ کی محبت کا ہوتا ہے یہ ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے محبت آتی ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے محبت میں کرتا ہوں، مخلوق کے دل میں ڈالتے ہیں، تم بھی محبت کرو. میں ایسے لوگوں سے ملا اس عرصے میں جو بظاہر دیکھنے میں مجھے نہیں لگتا کہ کبھی میرے والد صاحب سے ملے ہوں گے، وہ بالکل آزاد خیال قسم کے لوگ اور بالکل عام سے لوگ. جس سے بھی میں ملا بہت سارے لوگ ان میں سے کہتے تھے میں آپ کے والد صاحب کے جنازے میں تھا، اتوار کا دن صبح کا وقت، کتنا مشکل لوگوں کے لیے ہوتا، لیکن کہتے میں بھی آیا، وہ کہتے میں بھی آیا. اس کے آپ کیا تعبیر کریں گے سوائے اس کے کہ اللہ نے دلوں میں محبت ڈالی، ورنہ آج وہ لوگ نہیں ہیں کے سامنے جن کے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں سگے ماں باپ وہ اپنے ماں باپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں. اور ہم اب اور ہم ہمارے پاکستان میں بھی آ گیا, جب آپ یہ تعلیم پڑھائیں گے تو یہ اور ہم بھی آئے گا. جب مادیت ہی مادیت کی تعلیم دینی ہے بچوں کو, دنیا دنیا کی تعلیم دینی ہے, دین کی تعلیم نہیں دینی, تو یہ یوگا کہ اپنے پیروں پہ خودوں کو ہڑیاں مار رہے ہیں. اور کتنے اور ہم تو خود کراچی شہر کے اندر موجود ہیں, تو بڑے بڑے جن کے بچے ہیں اولادیں ہیں لیکن اولادیں اپنے ماں باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہماری لمبا فکری ہے, یقین مانیے آپ. ہم جو اپنے بچوں کو صرف دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں, دین کی ہم کوئی تعلیم دن سے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا خمیازہ ماں باپ کو بھگتنا ہے, بچوں کو تو بھگتنا ہے, اس کو بھی بھگتنا ہے ماں باپ کو. وہ روکتے ہیں, آپ دیکھیے ہمارے جو پاش علاقے بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے, بوڑھوں سے, کہ بڈھا بڈھی گھر میں, بوڑھا ماں باپ گھر میں, بیٹا کسی کے امریکہ میں, کسی کے یورپ میں, کسی کے آسٹریلیا میں, کسی کے کہاں ہیں. گھر میں نرسیں ہیں, گھر میں فریج کے اندر پھل فروٹ سب بھرے ہوئے ہیں, ڈالر بھی آ رہے ہیں, پاؤنڈ بھی آ رہے ہیں, خوش ہیں کہ جی پیسے آ رہے ہیں, لیکن اولاد پاس نہیں ہے اس بڑھاپے میں جو ان کی کیئر کر لیں. اور اگر انتقال ہو گیا تو جی فلائٹ نہیں مل رہی, آ نہیں سکتے, یہ نہیں ہوا, اچھا جی والد صاحب والدہ کی تدفین کر دینا, وہی بیٹھے ہوئے ویڈیو کے اوپر دعا کر لی, شاہ بولو قصہ ختم. بھائی یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے, جہاں آج اپنے ماں باپ کو اولادیں رکھنے کے لیے تیار نہیں, وہاں اللہ تعالی جو دلوں میں محبت ڈالتے ہیں اس وجہ سے ڈالتے ہیں کہ انسان نیک اعمال کرتا ہے. آپ دیکھ لو اللہ کے نیک بندوں کے جب مرحلہ آتا ہے ان کے جنازوں کا, کس طرح لوگ پہنچتے ہیں, ان کی خدمت کے لیے پہنچتے ہیں, ان کو پوچھنے کے لیے پہنچتے ہیں, ان کا سلام کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. پتہ کیا چلا کہ در حقیقت یہ دین کا کام اور دین کا تعلق یہ بڑا مضبوط تعلق ہوتا, اور یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ دنیا کا وہ مفاد ہے, یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو راضی کر لیتا اپنے اعمال سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب کے اپنے 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 دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. فرماتے فَإِنَّكُمَ مَا تَعْبُدُونَ, تم اور وہ تجھ کو تم پوچھتے ہو, مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ, کسی کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ کے پاس سے کوئی کسی کو بہکا کر لے جائے. کسی کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ جو انسان نیک ہے, کوئی پوجن جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر مسلموں کو کہ تم جن کو پوجتے ہو, تم جن کے ساتھ شرک کرتے ہو, کوئی اللہ کے نیک بندے کو بہکا کر لے جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. جس نے اللہ کے جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا, جو اللہ کے ساتھ لگ گیا, کوئی دنیا کی طاقت اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتی, اس لیے کہ تعلق اس کا اللہ سے ہو چکا ہو. جس نے اللہ کے سامنے ماتھا ٹیک لیا, جس نے اللہ کے سامنے پیشانی ٹیک لی, اب اس کی پیشانی کٹ جائے گی, غیر اللہ کے سامنے نہیں اب جھکے گی. اس کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ما انتم علیہ بفاتنین, تم ان میں سے کسی کو بھی بہکا کر نہیں جا سکتے, نہ تم لے جا سکتے, نہ تمہارے رب جو تم جن کا تم نے اپنا خدا بنایا ہوا بت, کسی کو بھی نہیں اللہ کے پاس لے جا سکتے. آپ دیکھیے نا, جتنے ہم ماضی کے واقعات پڑھ لیں, صحابہ اکرام کے واقعات ہیں, تابعین کے واقعات ہیں, تبع تابعین کے واقعات ہیں, حتیٰ کہ ہمارے زمانے کے واقعات, جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کو غیر مسلموں نے بڑے بڑے تانے دیے, بڑے بڑے پیشکشیں کی, بڑے بڑے ڈرامے دیے, لیکن کسی نے دین بدل لیا, تکلیفیں جھیل گئے, مشکلات جھیل گئے, جانے دے گئے, لیکن کوئی اپنے دین سے ہٹ گیا ہے پیچھے, اس کی مثال نہیں ملتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے تھے تم, اور تمہارے جو معبود ہیں جن کو تم نے بنا رکھا, وہ کسی کو تم بہکا کے نہیں لے جا سکتے. الا من هو صال الجحیم, الا من هو صال الجحیم, مگر وہ انسان باقید ہے جس کو دوزخ میں پہنچنا ہی ہو، جس کو دوزخ میں جانا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھاگ جائے گا، وہ اللہ کے دین کو چھوڑ بیٹھے گا، وہ چلا جائے گا. لیکن جو اہل ایمان ہے اور جو دین والے ہیں وہ کبھی بھی چھوڑ کر جانے والے نہیں. وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے ہر ایک کا اللہ کے یہاں ٹھکانا ہے، ہر ایک کے ہاں اللہ کے ہاں کیا ہے، ایک ٹھکانا. اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچنا ہے. کس کو اللہ تعالیٰ کس درجے میں رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تو معلوم ہے کسی نہ کسی درجے میں اللہ رکھیں گے، لیکن کون سا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتے، کون سا ہوگا اللہ بہتر جانتے. وما منا الا له مقام معلوم، فرمایا کہ ہم میں جو ہے اس کا ایک ٹھکانا اللہ کے ہاں مقرر ہے. وہ ٹھکانا انسان کے اعمال سے بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا، جیسے اعمال ہوں گے وہ اعمال کے اعتبار سے وہ ٹھکانا بڑھتا اور گھٹتا. حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا، لیکن اچانک کسی آدمی کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جائے گا، مرنے کے بعد درجہ بڑھ گیا. وہ کہہ گیا اللہ انا حاضی، میرا درجہ کیسے بڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا کی تھی، تمہاری اولاد نے تمہارے لیے اسال ثواب کیا تھا، دعا کی تھی، اس سے تمہارا درجہ بلند ہو گیا. میں اس لیے اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، اپنی محترم خواتین سے عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی اولادوں پہ توجہ نہیں دیتے، یعنی دنیا کے لیے تو بہت توجہ دیتے کہ ان کو دنیا کی تعلیم اچھی آ جائے، ایسے تعلیم جو اس بچے کی دنیا اور آخرت میں کام آئے، ایسے تعلیم جو ماں باپ کے بھی کام آئے ماں باپ کے مرنے کے بعد، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں. اور جب توجہ دیتا نہیں تو وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے. وہ دیکھیں بچہ جب ہوتا ہے نا چھوٹا، اس کی سٹرکچرنگ ہو رہی ہوتی ہے غیر محسوس طریقے سے. ہمارا ہم مام کہتے ہیں ابھی تو بچہ، اس کو کیا پتا، پتا سب کچھ ہوتا ہے، اس کا لاشعور ہوتا ہے، اس کا لاشعور میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ اگر اس بچے کو بچپن سے دین کا ماحول نہیں دیں گے، آپ کہیں گے ابھی تو چھوٹا ہے، چھوٹا ہے، بچی چھوٹی ہے چھوٹی ہے، وہ چھوٹی نہیں ہوتا، وہ بچے چھوٹے نہیں ہوتے، ان کے بچوں کے اندر ایک شخصیت بن رہی ہوتی ہے. آپ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، آپ اس بچے بڑے بچے کو اب لے کر آئے دین کی طرف تو بڑا مشکل ہوتا ہے. بچپن میں جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، گودوں میں ہوتے ہیں، شیر خیر ہوتے ہیں، اس وقت سے اگر وہ ماں باپ کو نمازیں پڑھتا ہوا دیکھیں گے، اس وقت سے اپنے ماں باپ کو اگر وہ قرآن پاک پڑھتا ہوا دیکھیں گے، اپنے بڑوں کو وہ روزہ رکھتا ہوا دیکھیں گے، تو ان کے لاشعور میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے یہ بات کہ میری ماں یہ پڑھتی ہے، میرے باپ یہ پڑھتے ہیں، میرے گھر والے یہ کرتے ہیں. آپ نہیں دیکھتے بچے ہمارے ساتھ نمازوں میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو سہری میں اٹھ جاتے ہیں، افطار میں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ ان کی شخصیت بن رہی ہے. مسجد میں لے کر آئے کہنے کو بچہ کھیل رہا ہے، لیکن وہ مسجد میں سیکھ رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. وہ شخصیت سازی وہ در حقیقت ہوتی ہی کم عمر میں. بس آئی ایک رایت رہ گئی، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم ہی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توجہ پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے بہنوں سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم جہاں اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف خاص طور پر اتنی توجہ کریں جیسی توجہ ہم دنیا کی تعلیم کے اوپر کرتے ہیں. ان کو وہ ماحول دیں، ان کو وہ تعلیم دیں جو ان کے دنیا اور آخرت میں کام آئے، اور ماں باپ کی بھی ان کی تعلیم کام آئے، ورنہ ان بچوں نے چھوڑ کے چلا جانا ہے، پلٹ کے بھی نہیں پوچھنا. آپ کو کوئی شروع میں سال دو سال بعد آ جائیں گے، بعد میں وہ بھی نہیں آنے کے، جنازے میں بھی نہیں پہنچنے کے. بھائیو ہمیں اپنے اولاد کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس اولاد کو ہمارے لیے بھی ذریعہ آخرت بنائے اور ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال اللہ کی رضا کا ذریعہ ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم.